الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے پیارے مرشد میرے شیخ شیخ العرب والعجم مجدد زمانہ قطب العالم عارف باللہ تبریز دورہ اور رومی وقت حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ اکثر یہ شعر سناتے تھے کہ سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود آپ ہی بتلاتے ہیں. جس کو اللہ تعالیٰ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو خیر اور بھلائی کے راستے خود منکشف فرماتے ہیں. اور اس کی یہ حالت بھی ہوتی ہے اگرچہ کتنی ہی غفلت میں ہو اس کی یہ حالت بھی ہوتی ہے کہ بزبان حال وہ یہ شعر پڑتا ہے, کیونکہ ہر ایک کو تو شعر یاد نہ ہوگا لیکن بزبان حال اس کا یہ حال ہوتا ہے. ہمتن ہستی خابید میری جاگ اٹھی ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. ہمتن ہستی خابید میری جاگ اٹھی ہر بنے منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو. سوئی بھی گویا کہ سوئی ہوئی تقدیر کو اللہ تعالی جگا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالی کا فضل اور مہربانی جس کو میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس کا نام جذب ہے. اور اس جذب کی کیفیت کا اثر ظاہر کیسے ہوتا ہے, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر. اصغر گونڈوی رحمت اللہ علیہ کے شعر ہے, جگر کے استاد تھے. نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, نہ میں دیوانہ ہوں اصغر نہ مجھ کو ذوق عریانی, کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریبا کو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت سناتے تھے. یہ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ حکیم الامت نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے, محدث بھی تھے. اور پہلے کیا حال تھا کہ بلخ کے بادشاہ ان کے دل میں بھی اللہ تعالی نے اپنی محبت کی تڑپ پیدا فرمائی. اب اللہ تعالی سے اس کا تعلق اور دوستی مانگ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے جذب کا واقعہ یہ ہوا, اور اس واقعے کو انگریزوں نے بھی لکھا ہے. سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کے واقعات کو انگریزوں نے بھی اپنی نظموں کے اندر, پوئٹری ہے, پوئمز ہیں, جو کہ ہماری 9 کلاس میں بھی پڑھائی جاتی ہے, ابو بن ادہم کے نام سے. ان کا واقعہ لکھا ہے. تو شاہی محل میں رات کو سو رہے تھے, کچھ کھٹ پٹ کی آواز آئی. آواز لگائی چھت کو, بالا خانہ بھی بولتے ہیں, بالا خانہ, اوپری منزل کو بھی اور چھت کو بھی. اور ایک دودھ کی بالائی بھی ہوتی ہے جس کو یار لوگ ملائی بولتے ہیں. اور وہ جو اصلی دودھ کی بالائی ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. جو عاشق بالائی ہے وہ بالائی بالا اس کو کھا لیتا ہے. تو چھت پر بالائے خانے پر کچھ آوازیں آئیں. سلطان ابراہیم ابن ادہم, آدھی رات کا وقت ہے, آواز لگائی, بھائی کون ہے شاہی محل کی بالا خانے پر؟ تو انہوں نے آواز لگائی کہ اور پوچھا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ چھت پر, کہ بادشاہ کے آرام کا وقت ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمارا اونٹ گم ہو گیا ہے, ہم اس کو تلاش کر رہے ہیں. تو سلطان ابراہیم ابن ادہم نے فرمایا کہ عجیب بیوقوف ہو تم لوگ, شاہی بالا خانے پر اونٹ کا کیا کام, چھت پر اونٹ کیسے جائے گا؟ میرے شیخ میرے پیر و مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مرد غیبی تھے. انہوں نے جواب دیا کہ جب شاہی بالا خانے پر اونٹ نہیں پہنچ سکتا تو شاہی گدوں میں اللہ بھی نہیں مل سکتا. کہ تم بادشاہت کی چکا چوند میں اور اس کے تعیشات میں اور اس کی مستیوں میں تم چاہو کہ اللہ بھی مل جائے؟ بس چوٹ لگانی تھی اور وہ چوٹ لگ گئی. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اب سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمت اللہ علیہ کو چوٹ لگی, اب وہ تڑپ رہے ہیں اور بے چین ہے. لہذا فقیری کا لباس حاصل کیا کہ اگر ایسے سلطنت چھوڑ کے جاتا ہوں تو لوگ فیس بک پر اور ٹویٹر پر فالو شروع کر دیں گے کہ بادشاہ سلامت ملک کو تو آپ کی بہت ضرورت ہے, اور آپ کے بغیر ملک کو چلے گا نہیں, ترقی نہیں کرے گا. اس لیے آپ دیکھیں ہر جانے والا صدر اور وزیر اعظم یہی راگ الاپتا ہے کہ سب خیر ہے اور میرے ملک, میرے دور حکومت میں جتنی ترقی ہوئی ایسی پہلے کبھی نہ ہوئی تھی, وہ یہی راگ الاپتا ہے. وہ جیسے ایک بادشاہ تھا, ایک حکمران تھا, اس کی پالیسیاں اور فیصلوں سے عوام تنگ اور پریشان, تنگ آ کر وہ سب جمع ہو کر بادشاہ کے محل کے باہر مظاہرے کر رہے ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں. اب بادشاہ کا جو محل وہ ساؤنڈ پروف, آواز تو پوری آ نہیں رہی لیکن کچھ پتا چل رہا ہے کہ شور ہے. بادشاہ بالکونی پر آیا تو بادشاہ نے دیکھا تو اپنے وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ لوگ کیوں جمع ہیں؟ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت, آپ کی جو پالیسیاں, آپ کے جو فیصلے اور ملک کی ترقی میں جو آپ کے اقدامات ہیں اس پر یہ حضرات خوش ہو کر آپ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آئے. بادشاہ نے اچھا یہ بات ہے. اب بادشاہ باہر اس نے اور آگے آیا, اس نے مظاہرین کو دیکھ کر ہاتھ لگایا تو لوگوں نے اور نعرے لگانا شروع کر دیے جوش میں. کہا دیکھیے بادشاہ سلامت, دیکھیے یہ لوگ کتنے خوش ہیں آپ کو دیکھ کر, جوش میں کیسے خوشی سے بےتاب اور بے قابو ہو رہے ہیں. میرے پیارے مرشد, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس و شیطان اسی طریقے سے انسان کو دھوکے میں مبتلا رکھتے ہیں. کہتے دیکھو یہ شخص تمہاری کتنی تعریف کر رہا ہے, اگر تمہارے اندر کوئی خوبی اور کمال نہ ہوتا تو یہ تمہاری تعریف کرتا. یہ دیکھو لوگ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ, واہ واہ کیسے نیک ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں جناب کہ صاحب کیا زبردست بیان کیا, اور آپ کی تو کیا بات ہے, آپ کی تو کیا عبادات ہیں. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک بات فرمائی, جو شخص تعریف کر لینا تمہاری, سمجھ لینا وہ تمہارا پکا دشمن ہے. اس پر میرے شیخ رحمت اللہ علیہ واقعہ سناتے تھے کہ ایک آدمی کے پاس گھوڑا تھا, 10 سال تک اس نے گھوڑا رکھا, اس گھوڑے کا کبھی ٹائر پنکچر ہو جائے, کبھی ویل الائنمنٹ آؤٹ ہو جائے, کبھی سائلنسر خراب ہو جائے, کبھی ریڈیئیٹر لیک ہو جائے, کبھی پلگ شارٹ ہو جائے, چلتے چلتے رک جائے, کبھی سوار کو گرا دے. آخر 10 سال ڈاکٹروں کے چکر لگا لگا کر, ٹنکچر اور اسپرٹ سے زخمے اور چوٹے صاف کرا کرا کر تھک گیا وہ. اس نے کہا چلو بھائی اس کو گھوڑا منڈی لے کر جاؤں اور اس کو بیچ دوں. اب بازار میں پہنچا, ارے میاں دیکھو ذرا ہوشیار بیٹھو, ہاں ذرا ایک گھنٹے تک قابو رکھو اپنے پہ بالکل. آپ کی مجبوری صحیح لیکن میری بھی ایک مجبوری ہے. تو وہ جو کمیشن ایجنٹ تھا دلال, اس کے پاس گیا, اس نے کہا بھائی گھوڑا بیچ رہے ہیں. اچھا بھائی کتنے عرصے سے آ گئے؟ 10 سال سے. کہ کاغذات واغذات کہاں سب پورے ہیں بھائی، نمبر پلیٹ چیک کرنی ہے دم اٹھا کے دیکھ لو. مسئلہ کیا ہے کیوں بیچ رہے ہیں؟ کیا بتاؤں، تنگ آ گیا ہوں اس سمے، اتنی چوٹیں، یہ دیکھو پورا زخم، جسم زخموں سے چور چور ہے، یہ سب اسی کی لگائی ہوئی چوٹیں. اچھا جناب، اب دلال نے آواز لگائی، ایجنٹ، کمیشن ایجنٹ نے کہا یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ گھوڑا نہیں ہوائی جہاز ہے، سبک رفتار ہے، اپنے سوار کو ایسے لے کے چلتا ہے جیسے پھولوں کی سیج پر بیٹھا ہو. اس کے شاک ابزاربر بہت جدید والے ہیں، شاک پروف ہیں. اور اس پر گھوڑے کی چال ایسی کہ اس پر بیٹھ کر آپ چائے پیئے، ایک قطرہ نہیں چھلکے گا، وغیرہ وغیرہ. زمین، کہتے ہیں زمین اور آسمان کے قلابے ملا دی. اب وہ جو مالک تھا اس گھوڑے کی تعریف سن رہا تھا، اس نے کہا بھائی صاحب، مسٹر ایجنٹ، مجھے یہ گھوڑا نہیں بیچنا. اس نے کہا خیریت، ابھی تو تم نے مجھ سے کہا تھا. کہا بات یہ تو مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ میرے گھوڑے کے اندر اتنی خوبیاں بھی ہیں، مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا، اس لیے میں گھوڑا نہیں بیچ رہا. میرے شیخ فرماتے ہیں اس نے ایک جھاپڑ لگایا اور اس دل ایجنٹ نے کہا ظالم، میری جھوٹی تعریف سے تو کتنا متاثر ہو گیا، اپنی 10 سال کی چوٹیں بھول گیا جو اس نے تجھ کو 10 سال تک زخموں سے چور چور کیا، اور میری جھوٹی تعریف سے خوش ہو گیا. آہ، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لوگوں کی تعریف سے تم اتنا پھول کر کپا ہو جاتے ہو، ذرا اپنے نفس کی وہ نجاستیں، وہ غلاظتیں، وہ حماقتیں جو تنہائی میں تم خلوتوں میں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے مخلوق کے سامنے چھپا دیا، پردہ ستاری اس پر ڈال دیا، کیونکہ ستار العیوب ہے نا، وہ عیب پہ پردہ ڈال دیتا ہے. فرماتے ہیں مخلوق کی تعریف سے اپنے کو کیا سمجھنے لگ گیا کہ حضرت آپ تو قطب زمانہ ہیں، غوث وقت ہیں، فیض یافتہ آپ ہیں. اور وہ اپنی جن مخلوق تو زیادہ سے زیادہ 5-10 نیکیاں جانتی ہوگی، لیکن تم اپنے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، میں اپنے گناہ جانتا ہوں. کیا دھوکا ہے، اس کا نام ہے دھوکا. لہذا وہ تعریف دھوکے میں ڈال دیتی ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اذا مدح المومن ربا ایمانہ، کہ جب مومن کامل، المطلق اذا اطلق مراد بھی فرد الکامل، کہ مطلق کو جب کا اطلاق کیا جاتا ہے تو فرد کامل مراد ہے، یعنی جب مومن کامل کی تعریف کی جاتی ہے، کسی اللہ والے کی اس کے منہ پر بھی اگر تعریف کی جاتی ہے تو ربا ایمانہ، اس کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. کیوں زیادتی؟ میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ کیوں ہو رہی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اس کی نظر ہوتی ہے کہ اللہ تعالی میں تعریف کے قابل نہیں ہوں، لیکن آپ کا کرم اور احسان ہے کہ اس بندے کے دل میں میرے لیے نیک گمان ڈال دیا، اور اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے عیوب کو چھپا لیا، اور یہ بیچارہ میری ایک دو نیکیاں دیکھ رہا ہے اور میری تعریف کر رہا ہے. تو وہ اس تعریف کے ذریعے سے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کے قلب میں اپنی فنائیت اور اپنی حقیقت اور زیادہ راسخ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالی محض آپ کا فضل ہے کہ میں جو جوتے برسانے کے قابل تھا، اس قابل تھا کہ میرے سر پر جوتے برسائے جاتے، مجھ کو جوتے مارے جاتے ہیں, یہ بیچارہ تو میری تعریف کر رہا ہے. تو یا اللہ تعالیٰ یہ آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اس بندے کے دل میں نیک گمان ڈال دیا, اس لیے اس کے ایمان میں اضافہ اور ترقی ہوتی ہے. اگرچہ بظاہر وہ خاموش بھی ہو لیکن دل ہی دل میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا آپ کی کرم فرمائی ہے, مجھ جیسے نالائق پر آپ نے کیا کرم فرمایا, کیا کرم فرمائی ہے آپ کی. تو سلطان ابراہیم ابن ادم فقیری کا لباس حاصل کیا اور آدھی رات کو شاہی لباس کو اتار کر لباس سے فقیری اوڑھ رہے ہیں اور وہ پہن رہے ہیں. میرے شیخ نے اس کو, اس وقت کو, اس منظر کو اپنے اشعار میں فرمایا کہ جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے. فقیری کا لباس, شاہی جسم جو کہ کاٹن کے بڑھیا والے لباس, بیش قیمت اور قیمتی لباس پہننے والا آج فقیری کا لباس پہن رہا ہے. جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے اور جاہے شاہی فقر میں رو پوش ہے. وہ جو شاہی عزت کو, شاہی جلال کو, شاہی شان و شوکت کو فقیری کے لباس میں چھپا لیا. آخر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب اتنا دنیاوی ایک حیثیت کو چھوڑ کر فقیری اختیار کر لو, بادشاہت کو چھوڑ کر فقیری لینا, کیا اس کا راز بتایا. فرمایا اس کا راز یہ ہے کہ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی, فقر کی لذت سے واقف ہو گئی, جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. کہ آج اب تک تو بادشاہت کا مزہ ملا تھا لیکن اس فقیری کے اندر پتا چلا کہ بادشاہوں کو بادشاہت کی بھیک دینے والا ملتا ہے. اب تک تو سلطنت ملی تھی, اب سلطان کو سلطنت دینے والا مل رہا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ فقر کی لذت سے واقف ہو گئی اور جانے سلطان جانے عارف ہو گئی. واہ واہ سبحان اللہ. یہ ہے حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کو حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی رحمت اللہ علیہ حکیم الامت کے خلیفہ نے, جو میرے شیخ کے شیخ بھی تھے, انہوں نے عارف باللہ فرمایا تھا. یہ خطاب حضرت والا ہردوئی نے دیا تھا, عارف باللہ. اس لیے تو فرمایا فقر کی لذت سے واقف ہو گئی, جان سلطان جان عارف ہو گئی. اب آدھی رات کو نکلے, میرے شیخ فرماتے اس لیے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو, کوئی روک نہ سکے. نیشا پور کے جنگل میں درجلا کے کنارے 10 برس عبادت میں گزارے. اور میرے مرشد فرماتے کہ اللہ تعالی نے یہ کرم فرمایا کہ جب جنگل میں گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بریانی بھجوائی جس کی خوشبو سے پورا جنگل مہک گیا. حضرت فرماتے تھے کہ وہیں پر ایک فقیر تھا, وہ 10 سال سے رہ رہا تھا اور وہ پہلے گھاس کھودتا تھا اس نے, اور جو وقت ملتا تھا گھاس کے لیے اپنے پیٹ کے لیے کھودتا تھا, اب اس کو بیچ کر اپنے پیٹ کا چٹنی روٹی کھاتا تھا اور باقی وقت اللہ تعالی کی عبادت میں اللہ تعالی کی یاد میں گزارتا تھا. اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ جتنا وقت گھاس کھودنے اور بیچنے میں صرف ہوتا ہے, اگر آپ میرے لیے چٹنی روٹی کا بندوبست, دو وقت روٹی کا بندوبست فرما دیں تو وہ وقت بھی میں آپ کی یاد میں لگا دوں. اسے دعا مانگی اللہ سے, اللہ نے اس کی دعا قبول فرما لی, اس کے لیے چٹنی روٹی آنے لگی. فرمایا اچھا ٹھیک ہے, اپنی جبیا اور کھرپا, یہ کل 12 آنے کا سامان چل رکھ دے, उसके लिए चटनी रोटी आने लगी। अब जब वो सुल्तान इब्राहिम इब्ने अदम रहमतुल्लाह अलैह के लिए बिरयानी आई जिसकी खुशबू से पूरा जंगल महक गया, तो उसने सोचा कि ये क्या बात है भाई, पुरानों को लिफ्ट नहीं है, पुरानों को चटनी रोटी मिल रही है, पुराने मेंबर्स को, फाउंडर मेंबर को, और ये नए मेंबर जो हैं इनको बिरयानी मिल रही है। लजम मुरीद को भी ये ख्याल आता है, कहते हैं ये फला के साथ तो बड़ा अच्छा बर्ताव करते हैं और हमें लिफ्ट ही नहीं कराते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा जरा गौर कर ले कि मेरी शेख पर फिदाकारी की दर्जा और लेवल क्या है। क्योंकि शेख का एक अजीब मामला होता है। एक मुरीद आया, वो कब आता है, अपने औकात को फारिग करके आता है, लगा उसके पास एक महदूद वक्त होता है, वो महदूद वक्त लेकर आता है, वो टाइम पूरा होता है बस, बाद मरता तो सलाम भी नहीं करता, वैसे ही गायब हो जाता है। अब शेख जो है वो भी मौजूद है, अब वो मुरीद चला गया, ताजा दम मुरीद आ गया, शेख वैसे ही है। अब उसके बाद किसी को शेख के आराम करना है, कहा जी हम इतनी दूर से आए थे, इनको आराम की पड़ी है। तो भाई ये भी तो देखो वो कब से है, तुम तो ताजा होकर आए, क्योंकि जब तुमको नींद की पड़ती है तो ऐसे गुलाटी मार के गायब होते हो तो शक्ल भी नजर नहीं आती। लहजा जब दिल चाहा आ गए, और नहीं हुआ तो गायब हो गए। और फिर शेख से मुआमला और बर्ताव, एक शख्स का शेख से मुआमला और बर्ताव ऐसा है कि वो अपने तमाम अहवाल बताता है, अपनी इस्लाह के लिए मशवरे करता है, अपने हालात से शेख को वाकिफ रखता है, और एक आदमी बताता ही कुछ नहीं है। मूड हुआ तो आ गए, फुर्सत मिली तो आ गए, नहीं तो पूछा भी नहीं। तो आप मुझे बताइए, क्या शेख उसके साथ दोनों के साथ एक जैसा बर्ताव करेगा? सहाबा में भी ऐसे सहाबा थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात को एक मजलिस होती थी घर में, और वो मजलिस, उस मजलिस में हर सहाबी को आने की इजाजत नहीं थी। सीरत की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उस मजलिस में वो खास सहाबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ऐसे ऐसे जो खास किबार सहाबा, खवास सहाबा, वो जा सकते थे और वो जाते थे, हर एक को इजाजत नहीं थी वहां पर। लेकिन उनके लिए भी एक कैद थी, और वो ये बात थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ था, ये बात फरमाई हुई थी कि हाजिर को चाहिए कि गायब की बात पहुंचाए। नशरुत्तीब फी जिक्रिन नबील हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हकीम उम्मत ने इस बात को नकल फरमाया है, और मेरा माखज वही है कि हाजिर को चाहिए गायब की बात पहुंचाए, यानी जरूरतमंद की जरूरत को पेश करें। तो अब एक मुरीद का शेख से राबता मजबूत है, और एक का राबता ढीला एंड ढाला है, तो बताइए जनाब, दोनों बराबर हो सकते हैं? एक आदमी न कभी टेलीफोन करे, न कोई खत लिखे, न कोई राबता है, न इस्लाह की बात है, गोया के खानापुरी के लिए मुरीदी की मेंबरशिप ले ली है। ये भी मेंबरशिप हुई ना जी, कि जी हम भी मेंबर बन जाएं बस, तो ठीक है, बेसिक मेंबर तो बन जाएगा, लेकिन सिल्वर और गोल्ड मेंबर तो ना बनेगा ना। सिल्वर और गोल्ड मेंबर बनना है तो उसके लिए राबता और शेख, और फिर वो सिल्वर और गोल्ड मेंबरशिप शेख नहीं देता, वो अल्लाह की तरफ से मिलती है। यानी हकीकत बात यह है कि किसी मुरीद की मोहब्बत भी अल्लाह ताला ही शेख के दिल में डालते हैं, ये हकीकत है। इस बात को आप समझ लीजिए, यानी जो आदमी अपनी खलवतों में अपनी तन्हाइयों के अंदर तकवा से रहेगा, शरीयत और सुन्नत पर अमल करेगा, शेख उसकी मोहब्बत को, अल्लाह ताला उसकी मोहब्बत को शेख के दिल में डाल देंगे। असल बात यह है। तो शेख से क्या लड़ता है, अल्लाह से लड़े, ये शेख के इख्तियार की चीज नहीं है, ये मिन जानिबिल्लाह होती है कि शेख के दिल में मोहब्बत अल्लाह ताला ही डालते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चार सहाबा का नाम लेकर फरमाया कि मुझसे अल्लाह ताला ने मोहब्बत के लिए इनसे फरमाया कि अल्लाह ताला भी इनसे मोहब्बत फरमाते हैं, कि जिनमें हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अली इनमें से हैं, अली इनमें से है, मिक़दाद बिन अस्वद, हजरत सलमान फारसी। तो और गालबर हजरत सुहेब रूमी, ये चार सहाबा, इनके लिए अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। अब मेरे शेख हजरत वाला हजरत मौलाना शाह हकीम मोहम्मद मदहर साहब दाउद बरकातहू फरमाते तो देखो सिर्फ एक कुरैशी, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का, बाकी तीनों बाहर के, लेकिन उनका अल्लाह ताला पर जो फिदाकारी है, उस फिदाकारी पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, आप भी इनसे मोहब्बत करें। सुभान अल्लाह, पता चला मोहब्बत तो अल्लाह ताला डालने वाले, अल्लाह ताला मोहब्बत डालते हैं। इसलिए तकवा से रहने का एहतमाम करेगा, मोहब्बत पैदा होगी, शेख की तवज्जोहात उतनी ज्यादा बढ़ेंगी। तो उसने कहा कि अल्लाह मियां ये क्या मामला है, तो आवाज आई कि देख तूने हमारे रास्ते में क्या फिदा और कुर्बान किया, कुल 12 आने, आठ चार आने का, आठ आने का, चार आने का खुरपा और आठ आने की जबिया, यानी वो घास कि टोकरी, कुल 12 ने दिए, और ये शख्स, और ये शख्स जो आया है इसने सल्तनत बलख फिदा की है, शाही सलूट, शाही महल, शाही एयर कंडीशन, शाही कालीन, शाही सलाद, शाही खाने। इस पर हजरत वाला रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जितनी तुम्हारी कुर्बानी उतनी खुदा की मेहरबानी, जितनी तुम्हारी कुर्बानी उतनी खुदा की मेहरबानी, यानी जितनी तुम्हारी कुर्बानी होगी अल्लाह ताला का फज़्ल और मेहरबानी उतना ही तुम पर होगा, यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अब अल्लाह ताला ने सुल्तान इब्राहिम इब्ने अधम रहमतुल्लाह अलैह को मकाम क्या दिया, देखो बेटा, ए बेटा सीधे बैठ जाओ, बीमार तो नहीं हो ना, हाँ सीधे बैठो। हजरत फरमाते के सल्तनत बलख का एक वजीर दरियाए दजला के किनारे से गुजरा, दरिया के किनारे सुल्तान इब्राहिम इब्न अदम मट्टी पर बैठे हुए और अपनी गुदड़ी को सी रहे। उस वजीर के दिल में ख्याल आया कि कितना बेवकूफ है ये मुल्ला, शाही महल, शाही इज्जतें, शाही प्रोटोकॉल, रॉयल प्रोटोकॉल और रॉयल कमीशन छोड़कर ये कहां मिट्टी पर बैठा है, और जिसके दसियों नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों खादिम जो एक इशारे पर काम करते, और आज ये खुद ही अपनी गुदड़ी सी रहे। ये दिल में उसके हकारत आई कि बेवकूफ समझा कि सौदा क्या किया, सल्तनत छोड़कर फकीरी ली, क्या बेवकूफी का सौदा किया। अल्लाह ताला ने ये बात मुनकशिफ फरमा दी, अपनी सुई को मारूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं दरिया में फेंका, और मछलियों को फरमाया कि मछलियों मुझको सुई ला कर दो, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ سناتے تھے کہ معروبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صد ہزاراں ماہیے اللہ ہیے، صد ہزار 100,000، ایک لاکھ اللہ والی مچھلیاں دریا کی سطح پر ظاہر ہوئی، اور کیا عالم تھا، سو زنے زر بر لبے ہر ماہیے، ہر مچھلی کے منہ میں سونے کی سوئی موجود تھی اور وہ سوئی پیش کر رہی ہے. وزیر یہ منظر دیکھ رہا ہے. سلطان ابراہیم ابن عتب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے استعمال کو منع فرمایا، مجھ کو میری لوہے والی سوئی لا کر دو. ایک مچھلی نے غوطہ لگایا اور دریا کی گہرائی سے جا کر وہ سلطان کی وہ سوئی لا کر دی. اب وزیر منظر دیکھ رہا ہے، بس اس کی قسمت پلٹنی تھی، دل پر چوٹ لگی، وہ قدموں میں گر گیا، معافی مانگی، رونے لگا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، ہائے افسوس، انسان اشرف المخلوقات ہو کر میں آپ کو نہ پہچان سکا، یہ جانور ہے جنہوں نے آپ کو پہچان لیا. اور اب اندازہ ہوا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے محدود خشکی پر سلطنت عطا فرمائی تھی، اب آپ سلطان بحر و بر ہو گئے. خشکی اور تری دونوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلطنت عطا فرما دی. حضرت فرماتے ہیں کہ وہ بھی رہ گیا سلطان کے ساتھ 6 مہینہ، وہ بھی صاحب نسبت اور اللہ والا بن گیا. اب میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کی وہ بات جس کے لیے میں نے چولہا گرم کیا تھا، کیونکہ میرے شیخ فرمایا کرتے تھے روٹی ڈالنے سے پہلے توے کو گرم کرو، کچھ دھونی دو دھونی، بھٹی تیز کرو، توا گرم ہو جائے پھر روٹی ڈالو، تاکہ محنت آٹا ضائع نہ ہو. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک سلطان کیا، ایک بادشاہ کیا، ہزاروں بادشاہوں نے اللہ تعالی کے نام پر سلطنت کو قربان کر دیا، کیونکہ وہ زیادہ سے زیادہ کتنی سلطنت پائے گا. اور جنہوں نے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے پورے عالم پر سلطنت کی، شاہ عالم بن گئے، جنہوں نے پورے عالم پر سلطنت بھی کی، ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے. لیکن ان کی سلطنت کیا کام آئی؟ آنکھ بند ہونے کے بعد کچھ بھی نہیں. حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر سلطان ابراہیم ابن عدم رحمت اللہ علیہ مان لو سلطنت فدا نہ کرتے، آج تاریخ میں زیادہ سے زیادہ یہ تذکرہ ملتا کہ بلخ کا ایک بادشاہ گزرا اتنے وقت سے لے کر اتنے وقت تک، یہ اس کا دور تھا کہ جس میں اس نے بلخ پر حکومت کی، زیادہ سے زیادہ تاریخ میں یہ ملتا. عوام مخلوق عالم جانتا بھی نہ. فرمایا کرتے تھے کہ سلطان ابراہیم ابن عدم اللہ تعالی کی توفیق سے جو سلطنت فتح کی، تو یہ ظاہری سلطنت چھوڑ کر اللہ تعالی نے باطنی سلطنت عطا فرمائی. اس شخص کا تذکرہ جو کہ زیادہ سے زیادہ تاریخ کی کتابوں میں مل جاتا، زیادہ سے زیادہ، اب اس شخص کا تذکرہ قرآن پاک کی تفسیروں میں ہے اور احادیث مبارکہ کی کتابوں کے اندر اس شخص کا تذکرہ موجود ہے. لہذا حدیث قرآن پاک کی تفسیر میں واقعہ لکھا ہے کہ سلطان ابراہیم ابن آدم کعبہ شریف طواف کر کے ملتزم پر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے معصوم بنا دیجئے، عصمت، معصوم اس کو کہتے ہیں جس کو گناہ کا تقاضا بھی نہ ہو، تصور بھی نہ ہو، اور یہ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہے. یاد رکھیے گا، انبیاء علیہ السلام کے علاوہ یہ عصمت انبیاء یہ ہمارے عقائد میں سے ہے. اور آپ کے علاوہ آپ انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسات کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہوتا. اور وہ یہی عصمت مانگ رہے تھے میرے مرشد. اور یہ واقعہ علامہ علوسی السید محمود بغدادی مفتی بغداد نے علامہ علوسی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر رورمانی کے اندر نقل کیا چوتھے پارے کے اندر. فرماتے ہیں کہ آواز آئی کہ کل الناس یسألوننی العصمت, کہ تمام انسان سب کے سب لوگ مجھ سے عصمت مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معصوم بنا دے. اللہ تعالی نے فرمایا اگر سارا عالم معصوم ہو گیا فَمَنْ يَتَفَضَّلْ وَمَنْ يَتَكَرَّمْ, میں اپنا فضل کس پر کروں گا, میں اپنا کرم کس پر کروں گا. ہمیں تو رونے والے چاہیے, اپنے گناہوں پر اشک ندامت بہانے والے, گناہوں پر معافی مانگنے والے بندے چاہیے. سارے لوگ معصوم ہو گئے تو وہ گناہگار بندوں کا جو رونا ہے, وہ آہو زاری ہے, وہ نالا و بکا ہے, وہ گریا ہو بکا ہے, تو ہم اپنا فضل ہم اپنا کرم کس پر کریں گے؟ سبھی ہی کہتے ہیں معصوم بنا دے. اس لیے میرے شیخ ایک شعر پڑھتے تھے, اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو, اے جلیل اشک گنہگار کے ایک قطرے کو ہے فضیلت تیری تسبیح کے سودانوں پر. کہ ایک شخص اللہ اللہ کر رہا ہے, سبحان اللہ الحمدللہ کی صدائے لگا رہا ہے, اور ایک شخص وہ اللہ تعالی کو یاد کر کے اب اللہ تعالی کو کی رضا خوشی کو حاصل کرنے کے لیے اپنے گناہوں پر آنسو بہا رہا ہے. حضرت فرماتے تھے میرا ذوق یہ ہے کہ میں اس کے پاس بیٹھوں اور اس مضمون کو حضرت نے مدلل کیا حدیث شریف سے. حدیث قدسی کے اندر فرمایا کہ لعنین المذنبین احب الی من زجل المسبحین, کہ سبحان اللہ کہنے والوں کے جو زجل اور نعرے لگ رہے ہیں, آوازیں بلند ہو رہی ہے, اس سے زیادہ مجھے پسند ہے گناہ گاروں کا آہو نالا. انین وہ گناہ گاروں کا رونا, وہ جو رونے کی آواز, وہ جو ان کی کوہ کی آواز, وہ جو ان کی اوہ کی آواز نکلتی ہے, وہ مجھے رونا وہ سبحان اللہ کہنے والوں کی تسبیح سے زیادہ احب اور پسندیدہ ہے. سبحان اللہ. ایک واقعہ تو یہ لکھا اور دوسرا واقعہ کیا لکھا, یہ تو قرآن پاک کا ذکر کیا نا کہ وہ سلطان سلطنت بلخ فدا کرنے کی برکت ہے. قرآن پاک کی تفسیر میں اس شخص کا ذکر آ رہا ہے. آج مسجد کے اس ممبر پر محراب سے اس شخص کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جس نے زندگی اللہ تعالی پر فدا کی, ایسا سلطان, ایسا حاکم, حاکم وقت اپنے زمانے کا. حدیث شریف میں جو واقعہ آیا, ملا علی قاری محدث عظیم نور الدین ان کا لقب تھا, ہرات کے رہنے والے, ہروی جنت المالا میں دفن ہے, مکہ شریف کے قبرستان میں. انہوں نے اپنی کتاب مرقات شرح مشکات کے اندر یہ واقعہ لکھا کہ سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے, ایک شرابی کو دیکھا نوجوان کہ شراب پی کر قے کی اور بے ہوش پڑا ہوا ہے. سلطان کو دیکھ کر آہ دل سے آہ نکلی کہ یہ شخص, یہ جوان جو اپنی جوانی اللہ پر فدا کرتا, کس غفلت میں مبتلا ہو کر, اللہ تعالی کی نافرمانی میں مبتلا ہو کر ظالم یہ کیا کر رہا ہے. خیال آیا کہ ہے گنہگار لیکن ہے تو اللہ کا بندہ. شفقت دیکھیے, پانی لے کر آئے اور اس کی قے صاف کی, منہ دھویا, پانی سے اس کی آنکھ کھلی, ہوش میں آیا. سلطان ابراہیم ابن ادم کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ یہ شخص جو تاریخ سلطنت ہے اور مجھ جیسے گنہگار کے ساتھ اس نے یہ معاملہ کیا. بس اس کے قلب کی حالت عجیب ہو گئی, اس نے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے, میں آپ کے ہاتھ پر وعدہ کرتا ہوں, توبہ کرتا ہوں کہ واللہ لا اشرب خمرا ابدا, کہ میں واللہ قسم کھا کر کہتا ہوں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا. میرے مرشد فرماتے کہ کشف ہوا سلطان کو کہ اس توبہ کرتے ہی اس زمانے کے جو بڑے درجے کے اولیاء اللہ ہیں اس کا بھی شمار انہی میں ہو گیا. اب وہ حیران کہ یا اللہ یہ کیا معاملہ. تو آواز آئی فرمایا کہ بات یہ ہے کہ انت غسلت وجہو لی اجلی, اے سلطان, اے تاریخ سلطنت بادشاہ, تو نے میری خاطر سے اس کے چہرے کو دھویا, فغسلت قلبہ لی اجلی کا, میں نے تیری خاطر سے اس کا دل دھو دیا. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جس کے دل کو اللہ تعالیٰ دھو دے اس کا ازالہ نہیں ہوتا, امالہ ہو جاتا ہے. اس کے قلب میں وہ تعلق مالا, نسبت مالا کی تجلیات ہر وقت سایہ فگن اور رونق افروز رہتی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے ہر سانس کو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ پر فدار قربان کرتا ہے. تو دیکھیے اس شخص نے سلطنت اللہ پر فدا کی, کیا سودا کیا. سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ, شاہ بلخ, اللہ نے آج تک عزت دی ہے کہ رمضان شریف کی مبارک گھڑیوں میں ان کے تذکرے سے اللہ تعالی کی محبت سکھائی جا رہی ہے. میرے شیخ کا وہ مضمون اب سنیے, فرمایا کہ سلطان ابراہیم ابن ادم اگر سلطنت نہ چھوڑتے تو کیا ہوتا, ایک دن سلطنت ان کو چھوڑ دیتی. ذرا اب اس مضمون کو مہربانی فرما کر غور سے سن لینا, مجھ پر مہربانی نہیں اپنے اوپر, ذرا دل کے کان سے کھل لیں. اس لیے اللہ تعالی سے دعا بھی مانگ لیں, اللہم افتح مسامع قلوبنا لذکرک, کہ ہمارے دلوں کے کان کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجیے. اللہم افتح مسامع قلوبنا, دل کے بھی کان ہوتے ہیں, یہ حدیث شریف کی دعا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں, ان کو اپنی یاد کے لیے کھول دیجیے. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا کہ اگر سلطان سلطنت کو ترک نہ کرتے, نہ چھوڑتے, نتیجہ کیا نکلتا, ایک دن سلطنت خود ان کو چھوڑ دیتی. بات سمجھ آ رہی ہے نا, دو ہی باتیں ہوتی ہیں, یا تو سلطنت کو لات ماری جاتی ہے یا سلطنت لات مارتی ہے. اگرچہ ٹویٹر پر کتنے ہی فالو ہوتے رہے اور فیس بک پر اور سوشل نیٹ ورکنگ کی ویب سائٹس پر کتنے ہی پیغامات ملتے رہے, اس کو میرے شیخ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے تاریخ سلطنت اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت. اے میاں آنکھ کھول کے سن, خبردار جو آنکھ بند کی. ایک ہوتا ہے تاریخ سلطنت, تاریخ سلطنت اس کو کہتے ہیں جو سلطنت کو چھوڑ دے, فائل بنا چھوڑ دیا. اور ایک ہوتا ہے متروک سلطنت, متروک سلطنت اس کو کہتے ہیں جس کو سلطنت چھوڑ دے, چل نکل, تخت سے اٹھا کر تختے پہ چڑھا دیا یا جیل میں پڑا ہے یا ملک بدر ہو گیا, جلا وطن کر دیا گیا, اس کو کیا کہتے ہیں, متروک سلطنت, جس کو سلطنت چھوڑ دے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے ایک ہوتا ہے تارک معصیت, اور ایک ہوتا ہے متروک معصیت. مضمون دیکھ رہے ہیں مفتی صاحب کیا عجیب ہے, کہاں سے کہاں, بلخ سے دوسری صدی سے, دوسری صدی کی پرواز پندرہویں صدی تک, بلخ کی پرواز کراچی تک, کہ ایک ہے تاریخ معصیت اور ایک ہے متروک معصیت. متروک معصیت کون ہے؟ جس کو گناہ چھوڑ دے. اب وہ گناہ کے قابل نہیں رہا. کیوں؟ صحت نہیں ہے, آنکھوں میں موتیاں اتر آیا, اب عورتوں کو نہیں دیکھ سکتا, ننگی فلمیں نہیں دیکھ سکتا, بے شرمی بے حیائی کبھی نے پن کے پروگرام نہیں دیکھ سکتا, گردے میں پتھری ہو گئی, اس جانور کی طرح آوازیں نکال رہا ہے جس کو ذبح کیا جاتا ہے. اب اس کو گناہ پیش کیے جا رہے ہیں, کہتے ہیں نہیں بھائی خدا کے لیے اس کو ہٹاؤ, اسی نے تو مجھے عذاب میں مبتلا کیا ہے. اب طاقت گناہ نہیں ہے, مال ختم ہو گیا, پہلے جو حسین آگے پیچھے گھوم رہے ہیں اب کوئی پوچھتا نہیں ہے, جسم میں سے طاقت ختم ہو گئی, بڑھاپا آ گیا, لڑکھڑا رہا ہے, طاقت گناہ ختم ہو گئی, زنا بدماشی کی طاقت نہ رہی, اس کو کہتے ہیں متروک معصیت. یا وہ مر گیا, اب مردہ جا رہا ہے, اس کا جنازہ لے کر جایا جا رہا ہے, کہتے ہیں ذرا گرلز کالج کے سامنے سے حسینوں کے پاس لے کر جانا, کیونکہ مجھے بڑا شوق ہے. خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا شعر میرے شیخ سنایا کرتے تھے, ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو, بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں مسکرا کر, ڈال کر ان پر نگاہ شوق کو, جان آفت میں نہ ڈالی جائے گی. کہ ظالم عمرہ کر کے آ رہا ہے اور حسینوں کو دیکھ رہا ہے, ایئر ہوسٹسوں کو دیکھ رہا ہے, اب مردہ ہے وہ دیکھ نہیں سکتا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں متروک معصیت. اب یہ گناہ کر ہی نہیں سکتا, گردے میں پتھری, بلڈ کینسر ہو گیا, ڈینگی کا مرض ہو گیا, ڈینگے مارتا تھا نا, اب طاقت گناہ ختم. اس شخص کی بندگی کا تصور کرے, کیا ہے اس کی بندگی؟ اب یہ بچا کچا اب کہتا ہے میں گناہ نہیں کروں گا, اس کی بندگی کا سوچے کیا معیار ہے, فیصلہ خود کرے کیا معیار ہے اس کی بندگی کا, کہ طاقت ختم ہو گئی. طاقت ختم, شاعر کہتا ہے پاس جو کچھ تھا وہ صرفے میں ہوا, پاس جو کچھ تھا وہ صرفے میں ہوا, اب کیوں نہ مسجد سنبھالی جائے گی. اب کچھ نہیں بچا, جوانی میں ترم خان تھے, بڑھاپا آیا اولاد نے بھی لفٹ چھوڑ دی. تو اس کی بندگی کا معیار اندازہ کر لے کیا ہے, کہ کچھ نہیں بچا اب یہ اللہ پر فدا ہو رہا ہے. لیکن میرے دوستو یاد رکھنا, اللہ تعالی کی عظمت, اللہ تعالی کی بڑائی, ان کی کبریائی اتنی اعلی اور ارفا ہماری عقول سے, ہماری سوچ سے, ہمارے اذہان سے اتنی بالا اور ارفا, وہ بھی غیر محدود, لیکن اس بندگی کو بھی اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے. میں واللہ کہتا ہوں کہ اگرچہ یہ بھی صحیح, اللہ تعالی اس کو بھی منع نہیں فرماتے, ایسے کریم ہے وہ کہ وہ سودا جس کو خریدنے سے ساری دنیا انکار کر دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اس ٹوٹے پھوٹے، لٹے پٹے، کٹے پھٹے سودے کو بھی لے لیتے. لیکن میرے دوستو، اس معیار بندگی کو ذرا دوسرے تناظر میں بھی دیکھو کہ کیا ہے یہ. اور فرماتے حضرت والا رحمت اللہ علیہ، یہ ہے متروک معصیت اور ایک ہے تارک معصیت. تارک معصیت کون ہے؟ طاقت گناہ ہے، زنا کر سکتا ہے، موقع ہے، جسم میں طاقت ہے، مال ہے، وقت ہے، جوانی ہے، حسین بھی ہے، سب کچھ ہے نا. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے اللہ آپ کا حکم ہے، آپ کی بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ میں گناہ کو چھوڑ دوں لیکن آپ کو نہ چھوڑوں. تو ایسے شخص کا کیا نام ہے؟ ایسے کا نام ہے تارک معصیت، یعنی طاقت گناہ ہوتے ہوئے گناہ نہ کرنا. یہ کون ہے؟ جس کو گناہ کرنے کی طاقت ہے لیکن یہ گناہ نہیں کر رہا. اب اس کا بندگی کا معیار کیسا ہے بھائی؟ سبحان اللہ. تو ایک ہے تارک معصیت، ایک ہے متروک معصیت. کیا بننا چاہیے؟ متروک معصیت، گناہ لات مار دے، ہمارے پیچھے لات مار کے پھینک دے، یا تارک معصیت؟ کیا عزت سے، کیا شان سے جیے گا؟ ایسے ہی شخص کو اللہ تعالی نے فرمایا، اللہ خوب غور سے سننا ذرا، کان سے غفلت کی روئی نکالنا، اللہ حرف تنبیہ ہے. ان اولیاء اللہ، ہمارے جو خاص ولی ہے، ہمارے جو دوست ہے. اب یہی وہ تارک معصیت ہے کہ جس کی گردن سے غلامی کا توخ نکال کر اللہ تعالیٰ اس کے سر پر اپنی دوستی اور ولایت کا تاج سجاتے ہیں. اس کی بندگی کیسی ہے؟ سبحان اللہ. اس کو فرما رہے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، قیامت کی ہولناکیوں کا اس کو کوئی خوف نہیں ہے، اس کو کوئی ڈر نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو دنیا میں مانگتا ہے، اللہم انی اسألک شوقا الى لقائک، کہ اللہ میں تو آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہوں، میں تو ملاقات کی تڑپ رکھتا ہوں اپنے دل میں، کہ بغیر دیکھے جن کے لیے نظریں بچائی، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکات ادا کی، حج کیا، جہاد کیا، تمام اعمال محبت جن کی محبت میں کیے، اب اس محبوب کے پاس جانا ہے. سبحان اللہ. وہ تو منتظر ہوگا اپنے پیا سے ملاقات کا، تو اس کو ڈر ہوگا، وہ تو محبوب کے پاس جا رہا ہے. ولا هم يحزنون، اور یہ دنیا کے چھوٹرا، ہائے میری فیکٹری، ہائے میری مشینیں، ہائے میرا آفس، ہائے میری گاڑیاں، ہائے میرے بینک بیلنس، ہائے میرے کریڈٹ کارڈز، ہائے میرے اے ٹی ایم کارڈز، ہائے میرے پلاٹ، ہائے میرے بزنس جس میں میں نے اپنا نس نس کو بزی رکھا، اس کا کیا ہوگا؟ ارے یہ کیا حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں؟ اس سے بڑھ کر نعمتیں، ایسی نعمتیں کہ جس کا آپس میں کوئی میچ بھی نہیں ہے. یہ دنیا کی فانی نعمتیں اور آخرت کی غیر فانی نعمتیں، دونوں کو کوئی مقابلہ ہے؟ اس لیے اس کو کوئی حزن نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، بلکہ وہ تو خوش ہے کہ میں محبوب کے پاس جا رہا ہوں. اور اللہ تعالی نے فرما دیا، اللہ کے ولی وہی ہیں، الذین آمنوا وکانوا یتقون. دو صفات، ایمان ہو اور تقویٰ ہو. ایمان الحمدللہ موجود ہے، تبھی تو مسجد میں آ گئے، اور تقویٰ، اسی کا نام تارک معصیت ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ترک معصیت کرنا، تارک معصیت بننا، یہی تقویٰ ہے. اور متروک معصیت نہ بنے. ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، ظالم ابھی ہے فرصت توبہ نہ دیر کر، وہ بھی گرا نہیں جو گرا پھر سنبھل گیا. جلدی کر لیں, ایسا نہ ہو. دیکھو گھڑیوں کا معلوم نہیں ہے, کیا ایسی گھڑی آئے. اسی رمضان شریف میں کتنے جنازے اٹھے ہیں, کتنے لوگ اپنے وطن اصلی چلے گئے, اور ہمیں بھی جانا, لیکن ایسا جانا جس میں ہم روئیں, اس سے بہتر ہے ایسا جائے کہ جس میں دنیا روئے. اور یہ اللہ والوں کی موت ہوتی ہے, سبحان اللہ. یعنی جنازہ بھی ایسا ہو کہ جس کو دیکھ کر کہہ سکے عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے, عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو اس لیے میرے دوستو ہمت کی ضرورت ہے کہ تاریخ معصیت بن جائے. کہتے ارے صاحب یہی تو مسئلہ ہے, جس وقت گناہ سامنے آتا ہے سب بھول جاتے ہیں. اسی کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے اندر خاصیت رکھی ہے, ان کے قلوب میں خاصیت تقویٰ ہے. جیسے لوہے میں خاصیت کشش ہے نا, ایسی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے قلوب میں خاصیت تقویٰ رکھی ہے, جو کہ لازم بھی ہوتی ہے متعدی بھی ہوتی ہے. یعنی خود بھی تقویٰ سے رہتے ہیں اور ان کے پاس کے بیٹھنے والے وہ بھی تقویٰ سے رہتے ہیں. بس اس چیز کو لازم پکڑ لیں. اور رمضان شریف کا زمانہ ہے اسی لیے لعلکم تتقون فرمایا. رمضان شریف میں تو تقویٰ لینا بہت آسان ہے. ارے میاں دیکھو جیسے غیر رمضان میں پکوڑے آسانی سے ملتے, نہ پکوڑے نہ فروٹ چاٹ نہ دہی بڑے ملتے. انسان تصور, اچھا مل بھی جائے ایک دن دو دن کھا لے گا, ذرا بیوی سے کہے کہ چلو رمضان میں تو تم نے پورے ایک مہینے بنائے, لیکن غیر رمضان میں ذرا دس دن پکوا کے دیکھ لینا یا بنوا کے دیکھ لینا. کہ ہٹ تیرے باپ کی نوکر آئی میں. تو جس طرح رمضان شریف, سبحان اللہ کیا کھانے پینے کی کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں, ایسے ہی اصل تو موسم ہے تقوی کا, اصل تو سیزن ہے تقوی کا, تقوی کا سیزن ہے یہ. اس میں متقی بننا آسان ہے, بس ضرورت کس کی ہے, اللہ کے سامنے رونے کی ضرورت ہے. اس لیے رمضان شریف کی آیتوں میں فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. آپ سے پوچھ رہے, میرے بندے پوچھ رہے کہ میں کہاں ہوں, ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں, شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہوں. تم مجھ سے غافل ہو لیکن میں تم سے غافل نہیں ہوں. مانگنے کے مواقع ہیں, لوٹنے کا موقع ہے. تاریخ معصیت بن جائے واللہ وہ سلطنت ملے گی, سبحان اللہ. یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکا سے کم نہیں. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یاد خدا کا ہر نفس, ہر نفس مانے سانس, یاد خدا کا ہر نفس کونوں مکا سے کم نہیں, اہل وفا کا بوریا تخت شہاں سے کم نہیں. دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری, ذرہ درد و غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں. ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, ان کی نظر کے حوصلے رشک شہان کائنات, وسعت قلب عاشقہ ارض و سما سے کم نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو تاریخ معصیت بنا دے, اس سے پہلے کہ گناہ ہم کو چھوڑے. دیکھو کوئی ہمیں چھوڑ کے جائے, یہ غیرت کا تقاضا ہے کہ کوئی ہمیں چھوڑے, ہم پہلے چھوڑ دیں. عزت کس کو کہتے ہیں, کہتے ہیں ہم چھوڑ دیں. کہ نوکری سے ذلیل کر کے نکالا جائے, جاؤ ہم تمہاری نوکری پہ لات مارتے اور ٹوکری پہ لات مارتے. عزت بڑی چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے کہ گناہ ہمیں ذلیل کرے, ہم اس گناہ کی ذلت سے پہلے اس ذلت کو چھوڑ کر تقوی کی عزت لے لیں, اور تاریخ معصیت بن کر اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کا تاج اپنے سروں پر سجا لے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم. دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا, دونوں جہاں کا دکھڑا مجذوب رو چکا, اب اس پہ فضل کرنا یا رب ہے کام تیرا. یا اللہ ہم تو فقیر ہیں, صدا لگانے والے ہیں, اپنی جھولیوں کو پھیلانے والے ہیں, اپنے ہاتھوں کو آپ کے سامنے پھیلانے والے ہیں. یا اللہ ہمارے ٹوٹے ہوئے کشکول ہیں, پھٹے ہوئے دامن ہے، ہماری جھولیاں خالی ہے. اے کریم، اے کریم، اے کریم اللہ، ہم جو ہے تہی دامن فقیروں کی جھولیوں کو بھر دیجئے. یا اللہ تعالی، ہمارے ٹوٹے ہوئے کشکولوں کو جوڑ کر اپنی دوستی، اپنی ولایت کے موتیوں سے اس کو بھر دیجئے. اپنے بندگی کے موتی ہم ساری جانوں کو عطا فرما دیجئے. اپنا قرب خاص، اپنا تعلق خاص عطا فرما، تعلق ما اللہ کا موتی عطا فرما، نسبت ما اللہ کا موتی عطا فرما. یا اللہ، وہ منوس گھڑی کہ جس میں ہم آپ کو ناراض کریں، یا اللہ اس منوس گھڑی سے پہلے یا اللہ تعالی ہمیں تاریک معصیت بنا دیجئے. یا اللہ تعالی حیائے تقوی عطا فرما، بندگی تقوی عطا فرما، وفائے تقوی عطا فرما، اور یا اللہ ادائے تقوی عطا فرما. ادائے بندگیوں کو یا اللہ ہماری اپنے کرم سے کامل فرما دیجئے. ہماری زندگی کی ہر سانس کو اپنی ذات پاک پر ایسا فدا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ اور ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. اے کریم مالک، ہماری جانوں پر رحم فرما دیجئے. یا اللہ، ہم تو اتنے خود غرض، اور یا اللہ تعالیٰ اتنے، یا اللہ تعالیٰ گناہ کرتے کرتے کمینے پن، بے شرمی، بے حیائی کی تمام یا اللہ حدود کو یا اللہ پار کر چکے ہیں. یا اللہ تعالی حیا اور شرم عطا فرما، یا اللہ حیا اور شرم عطا فرما، غیرت اور شرافت عطا فرما، حیا عطا فرما، وفاداری عطا فرما، عطائے بندگی عطا فرما. یا اللہ 100% ہماری بندگیوں کو اپنی رضا اور خوشی سے اللہ منور فرما دیجئے. اپنی عبادت کا ذوق و شوق نصیب فرما دیجئے. عبادت میں زیادتی اور ترقی عطا فرما دیجئے. گناہوں کو 100% چھوڑ دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. معصیت سے 100% ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے کاموں کو آسان فرما دیجئے، ہماری ضروریات کو پورا فرما دیجئے. یا اللہ، ہم سب کو حلال روزگار، عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما دیجئے. ہماری جانوں کو جز فرما لیجئے، ہماری جانوں کو جز فرما لیجئے. ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ ہر سانس آپ کو راضی اور خوش رکھے، اور ایک لمحہ ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزارے. یا اللہ تعالیٰ، جس مبدع فیاض سے آپ نے سلطان ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کو اپنی شراب محبت پلائی تھی، یا اللہ تعالیٰ، آپ کا در خانہ، در میخانہ تو آج بھی کھلا ہے. یا اللہ تعالیٰ، اپنا کرم فرمائیے. یا اللہ، اس مبدع فیاض سے اپنی شراب محبت، شراب بندگی، ہماری شراب معرفت، شراب مغفرت اور شراب رحمت ہماری جانوں کو بھی پلا دیجئے. اور یا اللہ تعالیٰ، اپنا مست اور دیوانہ بنا دیجئے. اور یا اللہ، 100% گناہوں سے بچا لیجئے. ہماری دینی اور دنیاوی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما دیجئے. مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ بچا لیجئے. اللہ، آپ کا کرم ہے کہ آپ کی پیشانی آپ کے در پر یا اللہ جھکتی ہے. یا اللہ، جس پیشانی کو آپ نے توفیق عطا فرمائی، جو آپ کے در پر جھکتی ہے، ان آنکھوں کو بھی توفیق عطا فرما، ان ہاتھوں کو بھی توفیق عطا فرما کہ آپ کے سوا کسی پر نہ اٹھے، اور کسی کے سامنے ہمیں اپنے ہاتھوں کو نہ پھیلائیں. یا اللہ تعالیٰ، اپنا کرم اور فضل فرما دیجئے. ان دعاؤں کو اپنے کرم سے ہمارے حق میں قبول فرما، ہمارے گھر والے اولادوں، اور یا اللہ، ہمارے رشتے دار، سارے عالم کے مسلمانوں کے حق میں قبول فرما. یا اللہ، مسلمانوں پر جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ، ان کی مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما، مدد فرما. یا اللہ، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ تعالیٰ، آپ کی رحمت کے راستے میں جو ہمارے گناہوں کی نحوست رکاوٹ بنی ہوئی ہے، اپنا کرم فرما دیجئے، اپنی رحمت کی بارش فرما دیجئے، اور وہ گناہوں کے بادل جو آپ کے آفتاب کو قرب سے ہمیں محروم کرے ہوئے ہیں، یا اللہ، اس اپنی رحمت کی بارش برسا کر ان تمام بادلوں کو دور فرما دیجئے. اور آفتاب کرم اور آفتاب عنایت اور آفتاب رحمت سے یا اللہ تعالی ہمارے قلب و جان میں اپنے تعلق مع اللہ، اخلاق حمیدہ اور اعمال صالحہ کی کھیتی کو اگا دیجئے. اور ہم سب پر اپنا فضل خاص کو عام فرما دیجئے. دعاؤں کو اپنے حق کرم سے قبول فرما، روزوں کو قبول فرما، تراویح کو قبول فرما، قرآن پاک کے پڑھنے کو قبول فرما، معتکفین کے اعتکاف کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللهم تقبل هذه الدعوات بحق انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا۔